السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے کہ پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ جو آج کا پروگرام ہے مشعل راہ، اس میں پچھلے ہفتے جو گفتگو ہمارے آپ کے سامنے شروع ہوئی تھی، جو ہمارے مولانا نے بیان کیا تھا، وہ حاجت طلبی کے حوالے سے گفتگو تھی. لہذا انشاءاللہ اس مرحلے میں اس موضوع پر ہماری گفتگو مولانا صاحب انشاءاللہ ایک معمولی سے وقفے پر جاری رہے گی، اور آپ منتظر رہیے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد آپ سب کا استقبال ہے. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں لمحات زندگی ہمارے کم ہیں، لیکن ہماری حاجتیں بہت زیادہ ہیں، جو کہ انسان کسی بھی وقت ان حاجتوں سے اپنے جس کے لیے مکمل طریقے سے انسان مطمئن نہیں ہوتا کہ ہماری حاجتیں پوری ہو گئیں. اور یقیناً یہ حاجتیں ہماری پوری نہ ہوتیں اگر، اور وہ سلیقہ ہمیں نہ ملتا اگر معصومین کی دعاؤں کا سہارا نہ ملتا. لہٰذا اسی اعتبار سے معصومین کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے، اور جو سلیقہ معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اسی کے حوالے سے چلتے مولانا سے گفتگو کراتے ہیں. اور پہلے مولانا کا تعارف، اور اس کے بعد انشاءاللہ مولانا کی معلومات سے ہم سب استفادہ کرتے ہیں. مولانا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
آپ کا استقبال ہے، اور بہرحال ماہ محرم کی تمام عبادتیں قبول کی دعا میں آپ کے لیے کرتا ہوں، اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں.
جی، میں بھی آپ کی خدمت میں اس مہینے کے اعتبار سے تمام ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں.
جی، تو جیسا کہ ابھی پچھلے ہفتے کی جو ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی، اور آپ نے اس میں روشنی ڈالی تھی کہ حاجت طلبی جو امام معصوم اسلام صحیف کاملہ کی دعا کا سہارا آپ نے لیا، اس میں چونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باقی تو ہمارے ناظرین سب ساتھ ہی ساتھ رہتے ہیں، لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو بیچ میں آ جاتا ہے اور اس کو پچھلی گفتگو سے واقفیت نہیں ہوتی ہے. لہٰذا میں چاہتا ہوں ایک مختصر سے وقت میں آپ اس پچھلی گفتگو کا خاکہ اگر بیان کر دیں، تاکہ ہمارے وہ ناظرین جو ابھی آئے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں.
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. پچھلی گفتگو میں ہم نے تقریباً 3-4 سوال کا جواب دیا تھا، عرض کیا تھا ناظرین کی خدمت میں کہ طلب حاجت کا معنی کیا ہے. اور جیسا کہ آج بھی اشارہ ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ طلب حاجت یعنی انسان اپنی درخواست کو مانگے،
جی،
اپنی چاہت کو پیش کرے کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں، مجھے اس بات کی ضرورت ہے، اس کو طلب حاجت کہتے ہیں. اور دعا سے اس کا کیا فرق ہے کہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. پھر یہ سوال پیش آیا تھا کہ کیوں ہمیں طلب حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، تو اشارہ ہوا تھا سورہ مبارک فاطر کی آیت نمبر 35 کی طرف، کہ جس میں خداوند متعالی ارشاد فرما رہا ہے یا ایہا الناس انتم الفقراء، کہ اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو،
محتاج ہو،
نیاز مند ہو، تمہیں ضرورت ہے. جو انسان نیاز مند ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، اس کا کام ہی ہوتا ہے مانگنا.
جی،
اگر آپ کہیں فقیر آیا ہے دروازے کے اوپر، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کس لیے آیا ہے. پتا ہے فقیر کس لیے آیا؟
ضرورت مند ہے،
مانگنے کے لیے آیا ہے. تو اگر انسان فقیر ہے، اگر انسان محتاج ہے، اگر انسان ضرورت مند ہے، نیاز مند ہے، تو بہرحال وہ مانگے گا. اور اس کو یعنی یہ اس کی ایک ذاتی ضرورت ہے، یا آپ اس سے الگ نہیں کر سکتے.
جی،
اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی کی جتنی ضروریات ہیں سب میں خود بے تنہائی اور اکیلے اس کو پورا کر سکتا ہوں.
جی،
شاید کچھ فیصد انسان کی ضرورتیں ہوں اپنی زندگی کی مادی، کہ وہ خود پوری کر سکتا ہے. کپڑوں کی ضرورت ہے، دوسرے کے پاس جانا ہے. کھانے کی ضرورت ہے، دوسروں کے پاس جانا ہے. سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے ضروریات کو کیا کر رہے ہیں؟ پوری کر رہے ہیں.
جی،
اور ایک بدی سی بات ہے، تقریباً انسان اس بات کو سمجھتا. پھر سوال یہ اٹھا تھا کہ ہم کو کس سے اپنی حاجت کو طلب کرنا چاہیے.
جی،
تو عرض کیا تھا کہ اسی آیت میں خداوند متعالف بیان کر رہا ہے کہ ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اور خداوند متعال ہے جو کہ جو غنی ہے، بے نیاز ہے.
جی،
اور حمید ہے، اسی کی حمد کرنا چاہیے.
یعنی اسی آیت میں دونوں پہلو کو پروردگار نے
بیان کیا ہے کہ کیوں تمہیں مانگنا چاہیے.
جی،
کیونکہ فقیر ہو. کس سے مانگنا چاہیے؟ خدا سے، کیونکہ غنی ہے.
جی،
ٹھیک. پھر گفتگو یہاں پر پہنچی تھی کہ کیا ہم یعنی فقط اور فقط ہمیں خدا سے مانگنا چاہیے. تو میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ.
جی،
یہ جو توحید افعالی کو بیان کرتا ہے یہ جملہ، اس جملے کے سائے میں اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں صرف اور صرف خداوند متعال سے مانگنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کائنات میں، एक ही कुदरत ऐसी है कि जो मुस्तकिल है
जी,
जिसकी जिसका इख्तियार खुद अपना है, ज़ाती है, वो किसी का मोहताज नहीं है, सब उसके मोहताज हैं। और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने भी इस बात की तरफ इशारा किया था कि मैं कैसे उससे मांगूं कि जो खुद मोहताज है वो दूसरे से मांग रहा है
जी, यानी जिससे मांगा जाए, मासूम ने इसमें इशारा किया
जी
कि मांगने वाले से जो इससे मांगा जाए, सबसे पहली शर्त ये है कि वो बेनियाज हो,
वो बेनियाज होना चाहिए, यानी खुद मोहताज जो है वो मोहताज के पास जा रहा है। इमाम ने इसमें इशारा किया था कि मोहताज मोहताज के पास जा रहा है। और ये अजीब नुक्ता था इमाम का कि इमाम ने इस वस्फ से आके बयान किया कि मोहताज मोहताज के पास नहीं जा सकता, जो चाह रहा है वो ऐसे के पास नहीं जा सकता, वो किसी और से चाहे
जी,
यानी उसको ऐसे के पास जाना है कि जो खुद मोहताज ना हो, खुद नियाजमंद ना हो। जब हमने पूरी कायनात में नज़र डाली तो हर ज़ात, हर इंसान हमें मोहताज मिला
किसी न किसी एतबार,
किसी न किसी एतबार से, चाहे वो आप अम्बिया को ले लीजिए, चाहे आप औलिया को ले लीजिए, इस कायनात में आप सबसे बड़ी हस्ती को ले लीजिए
जी,
पता चला कि नहीं, वो भी अपनी हस्ती में, अपने वजूद में मोहताज है खुदावंद मुतआला। तो लिहाजा तमाम इंसानों को खुदावंद मुतआला से ही मांगना चाहिए और उसके आगे जो है वो हाथ फैलाना चाहिए और उसकी बारगाह में आके दरख्वास्त रखना चाहिए कि परवरदिगार हमें इस बात की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ये चाहिए
जी। तो चूंकि गुफ्तगू हमारी ये पिछली थी
जी
कि जहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए, किससे मांगना चाहिए
जी,
जहाँ पर हमारी बहस रुकी थी कि वाकई जैसा कि आपने कहा कि मांगना सिर्फ उसे चाहिए जो बेनियाज हो और वो ज़ात परवरदिगार आलम है, तो क्या गैरुल्लाह से असलन मुतालबा किया ही नहीं जा सकता, या अगर किया जा सकता तो किन शरायत के साथ
जी? ये अहम सवाल है कि जो यहाँ पर उठता है कि जब आप आके ये कहते हैं कि तौहीद अफ़ाली के हवाले से ला मुअस्सर फिल वजूद इल्लल्लाह, इस कायनात में फ़कत एक ज़ात है जो असर कर रही है और वो खुदावंद मुताल है, तो इसका मतलब ये है कि हम गैर खुदा से नहीं मांग सकते
जी।
अगर आप करें नहीं मांग सकते तो मसला ही ख़त्म है, और अगर आप ये करें कि नहीं मांग सकते हैं तो फिर उन दोनों बातों को कैसे जमा किया जाए? एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसी ज़ात से मांगिए कि जो गनी हो, बेनियाज हो, गैर मोहताज हो
जी,
दूसरी तरफ से आप इजाज़त दे रहे हैं ऐसे उसे मांगें कि जो बहरहाल किसी ना किसी मरहले में
मोहताज
हैं, नियाजमंद हैं। इस सवाल के जवाब के लिए पहले एक मुकदमा बयान करूँ। देखिए, गैरुल्लाह से मांगना, फ़िलहाल हम अपनी गुफ्तगू में आके गैरुल्लाह से मुराद हमारी अम्बिया अलैहिस्सलाम और औलिया सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन है, जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, वो हस्तियाँ कि जिनको हम इमाम बरहक मानते हैं और खुदावंद मुताल का खलीफा मानते हैं। फ़िलहाल हमारी गैरुल्लाह से मुराद ये हस्तियाँ
हैं जी,
14 मासूम अलैहिस्सलाम अगर एक जुमले में हम कहना चाहें। गैरुल्लाह से मांगना तीन तरह से इसकी तफसीर की जा सकती है। पहली तफसीर ये है कि हम गैरुल्लाह से जाके मांगें वैसे ही जैसे दूसरे लोगों से मांगते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर इमाम के पास पैसा है
जी,
आपके पास पैसा नहीं है, कैसे फ़कीर जाता है किसी के दरवाजे के ऊपर, वैसे ही आप जाते हैं इमाम से कहते हैं कि भाई हम मोहताज हैं, हमारे पास पैसा नहीं, आप हमें पैसा दे दीजिए
जी।
इस तरह का मांगना आलम इस्लाम में कोई ऐसा फ़िरका नहीं है कि जो इस हाजत तलबी के ऊपर एतराज़ करता हो
जी,
क्योंकि ये हाजत तलबी एक आम काम है, यानी आप एक ऐसी चीज़ इमाम से मांग रहे हैं कि जो अगर आप इमाम से ना मांगें, इमाम के अलावा आप किसी और से मांगें, आप नबी से ना मांगें, नबी के अलावा किसी और से मांगें, तो ऐन मुमकिन है कि वो भी आपकी हाजत को पूरा कर दे। हमें घर की ज़रूरत है, हमने जाके घर किसी एक शख्स से मांगा जो पैसे वाला है, जिसके पास तीन चार घर हैं, हमने कहा भाई आपके पास इतने घर हैं, आप हमें कुछ दिन के लिए रहने के लिए घर दे दीजिए। इसी तरह से हमने जाके इमाम से कहा कि भाई आपके पास भी मसलन घर है, आप हमें रहने के लिए कोई घर दे दीजिए। तो यहाँ पर हाजत तलबी मासूम और गैर मासूम में कोई फ़र्क नहीं है
जी,
लिहाजा यहाँ पे कोई एतराज़ नहीं करता। आप देखते हैं मसलन फ़कीर है, दरवाजे पे आता है, भीख मांगता है। इसी तरह से एक इंसान है, वो किसी इमाम के पास जाता है। ये हम फ़िलहाल आइमा की ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, यानी हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं कि नबी ज़िंदा है और मासूम ज़िंदा है, और हम जाते हैं उसके पास बेनफ्स नफीस, उससे जाके किसी चीज़ को मांगते हैं
जी।
ये एक हाजत तलबी का
तरीका, जिस तरीके से हम ज़िंदगी में अपने घर में बाहर अपनी हाजतों को पूरी करते हैं, उस तरीके से नबी की ज़िंदगी में हम जाकर उनसे मुतालबा करते हैं किसी
एक बच्चा है अपने बाप से मांगता है
जी,
इसी तरह से एक बच्चा जाता है नबी रसूल खुदा से कुछ मांग लेता है, मौला कायनात से कुछ मांग लेता है जो उनके ज़माने में था, واقعات بھرے پڑے
جی
کہ کس طرح سے ان لوگوں نے ایثار کیا اور اتنا بخشا کہ خداوند متعال نے ان کی مد میں پورا سورہ حل عطا کے نازل کر دیا. تو اس واقعیت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرتا ہے. یہ پہلا معنی. دوسرا معنی حاجت طلبی کا یہ ہے کہ ہم آ کے نبی سے یا ولی اللہ سے آ کے کہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے. ہم اس سے نہیں مانگ رہے ہیں. حاجت طلبی کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم آ کے نبی سے کہیں, یہ بھی آپ کی زندگی میں ہی, زندگی کے بعد کی بات نہیں ہو رہی فی الحال, زندگی میں ہی آ کے اس سے یہ کہیں کہ یا نبی اللہ ہم محتاج ہیں, یا نبی اللہ ہم بیمار ہیں, یا نبی اللہ ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے, آپ خدا سے دعا کر دیجئے کہ خداوند متعال ہماری اس حاجت کو
پوری کر دے,
پورا کر دے. اور اس کے اوپر قرآن کی آیات بھی گواہ ہیں. اور آپ رسول خدا کی زندگی دیکھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیے. اور مثال کے طور پر قرآن میں سورہ مبارک نساء آیت نمبر 64 ولو انہم, اگر یہ لوگ آ کے ظلم کریں, گناہ کریں, جا انفسہم, آئیں اپنے اوپر ظلم کریں. اب ظلم کرنے کے بہت سے طریقے, انسان گناہ کرتا ہے, کوئی غلطی کرتا ہے, یہ سب اس آیت کے اندر آ جاتا ہے. جاؤک, اور پھر آپ کے پاس آئیں اے نبی, فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول, اور آ کے اللہ سے استغفار کریں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں. یہ یہی معنی میں
جی.
یعنی کیا, یعنی ہم آ کے نبی سے یہ کہنے کہ یا رسول اللہ ہم نے گناہ کیا ہے, ہم بھی خدا سے استغفار کر رہے ہیں,
آپ بھی,
لیکن آپ کیوں, کیونکہ آپ کا درجہ خدا سے
قریب ہے,
قریب ہے, تو آپ جو ہے واقعی خدا سے ہمارے لیے دعا کریے, ہمارے لیے استغفار کریے, ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے, آپ خدا سے. یہ کہیے آپ ایک طرح کا سفارش کرنا, یہ عام زندگی میں بھی ہوتا ہے
جی.
بھائی آپ کو اگر کسی سے کوئی چیز مانگنا ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کو نہیں پہچانتا, لیکن فلاں صاحب سے ان کا اچھا رابطہ ہے
جی,
اور آپ کا ان تیسرے صاحب سے اچھا رابطہ ہے, تو آپ ان کے پاس جائیں گے کہ فلاں صاحب سے ذرا آپ میری سفارش کر دیجئے, وہ مجھے نہیں پہچانتے, آپ ذرا ان سے کہہ دیجئے کہ فلاں میرا کام وہ کر دیں
جی.
ٹھیک. تو اس معنی میں آیات ہیں, مثلا سورہ منافقون کی آیت نمبر 5 ہے, سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے. یہ دوسرا معنی بھی مورد اعتراض نہیں ہے,
جہاں پر وسیلہ قرار دیا گیا,
جہاں پہ وسیلہ قرار دیا گیا اور خدا کے نبی نہ کے دعا کیا, یہ دوسرا معنی
جی. انشاءاللہ مرحلے بات کو ہم جاتے ہیں, لیکن چونکہ وقت ہو چکا بریک کا, ناظرین بات کا مرحلہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
یا الخیرات یا مقی الخیرات یا مقی الخیرات یا مقی الخیرات يا مقي الخيرات يا مقي الخيرات يا مقي الخيرات يا مقي الخيرات.
بریک کے بعد آپ سب کا پھر سے استقبال ہے. گفتگو چل رہی ہے غیر اللہ سے مانگنے کے مرحلوں کی, لہذا مرحلہ آپ کے سامنے مولانا پیش کرنے جا رہے ہیں. جی مولانا
جی, تو دو مرحلے ہوئے. پہلا مرحلہ یہ ہوا کہ ہم خود اس سے, یعنی غیر اللہ سے جا کے کہیں کہ ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے دے دیجیے. دوسرا مرحلہ یہ کہ ہم غیر اللہ سے جا کے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے. تیسرا مرحلہ یہ مورد بحث ہے کہ ہم غیر اللہ سے اس کی زندگی میں یا اس کی زندگی کے بعد آ کے یہ کہیں کہ وہ ہمارے لیے کوئی خارق العادت کام کر دے. مثال کے طور پر بچہ بیمار ہے, ڈاکٹروں کے پاس گئے, ڈاکٹروں نے آ کے کہا کہ بھائی یہ ہم سے ٹھیک ہونے والا نہیں, اب ہم جا کے غیر اللہ سے کہیں. مثلا ہم جائیں مدینے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر سے جا کے متوسل ہوں اور کہیں یا نبی اللہ آپ میرے بچے کو شفا دے دیجئے.
جی
دیکھیے, جہاں تک زندگی کا مسئلہ ہے, کوئی فرقہ اس کو زندگی میں منع نہیں کر سکتا.
جی
زندگی میں منع نہیں کر سکتا کیوں, کیونکہ آیات موجود ہیں. جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیت موجود ہے کہ جناب عیسیٰ نے خارق العادہ, البتہ یہاں پہ ہمارے محترم ناظرین غور رکھیں اس بات میں کہ ہم معجزے کی بات نہیں کر رہے ہیں, معجزہ ایک الگ چیز ہے. خارق العادت کام, خارق العادت کا مطلب ہے عادت سے ہٹ کے کوئی کام ہو جانا. بھئی عادت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے, ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کرے, جس طرح سے جو طریقہ ہے, آپریشن ہے, جو بھی, اس طرح سے وہ ٹھیک ہو. لیکن عادت سے ہٹ کے یہ ہے کہ ایک انسان بیمار ہو اور کسی دوسرے ذریعے سے ایک دم سے وہ کیا ہو جائے,
ٹھیک ہو جائے.
ٹھیک ہو جائے. عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ انسان مٹی سے کوئی ایک پتلا بنائے اور ایک دم سے اس کی طرف دیکھے اور وہ پتلے کے اندر جان آ جائے, وہ پرندہ بن کے اڑ جائے.
جی.
لیکن خارق العادت اگر دیکھا جائے گا تو یہ کام ہوتا ہے.
جی.
جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی گواہی ہے کر کے دکھایا, سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 49 میں یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا. تو ایک مرتبہ یہ کام نبی کی زندگی میں ہوتا ہے, ولی اللہ کی زندگی میں ہوتا ہے. گرچہ اس کو بعض لوگوں نے کوشش کی ہے انکار کرنے کی, لیکن انکار نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ آیات موجود ہیں.
جی, ہمارے پاس سرحد کے ساتھ ہر چیز موجود ہے.
جی, تاریخ کے واقعات موجود ہیں کہ کتنے لوگ ہیں نبی کے پاس گئے, نبی نے ان کی مشکل کو حل کیا, ان کو شفا دی, ان کی جو مشکل تھی عادی راستے سے نہیں بلکہ غیر عادی راستے سے اس مشکل کو کیا کیا,
حل کیا.
بچتا ہے ایک مرحلہ, وہ یہ کہ آج کے زمانے میں جب رسول خدا اس دنیا سے جا چکے ہیں, مولا کائنات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, امام حسین سلام اللہ علیہ, کہ انسان جائے کربلا,
جی,
انسان جائے مدینہ, انسان جائے نجف, انسان مشہد مقدس کی زیارت کے لیے جائے اور وہاں جا کے خود ولی اللہ سے مانگے. یہ مرحلہ, اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ ہم یہ نہیں, ہم خدا سے مانگ ہی نہیں رہے, ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہم ڈائریکٹ ولی اللہ سے مانگ رہے ہیں.
جی,
ہم آ کے ذریعے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اے خدا کے ولی, ہماری یہ مشکل ہے, آپ ہماری اس مشکل کو حل کر دیجیے. یہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم بال سے زیادہ باریک اور شمس تلوار سے زیادہ تیز ہے. ذرا سا اگر آپ بہکیں گے تو معاملہ شرک اور توحید کے اندر آ کے خلط ہو جاتا ہے.
جی,
اگر یہ مانگنے والا اس اعتبار سے آ کے مانگ رہا ہے کہ دینے والا اپنے دینے میں مستقل ہے,
یعنی بذات اثر رکھتا ہے,
بذات اثر رکھتا ہے اور اس کو پورا اختیار ہے بغیر اس کے کہ خداوند متعال اس دینے میں کوئی ربط رکھے اور اثر رکھے, یہ شرک ہے.
جی,
یہ شرک ہے. لیکن کوئی شیعہ, کوئی سمجھدار انسان مسلمانوں میں بھی, کیونکہ اہل سنت بھی اس معنی کے قائل ہیں, کچھ فرقے یہ نئے ایجاد ہو گئے مسلمانوں میں جنہیں آ کے ابن تیمیہ کے بعد سے آ کے اس کے اوپر شرک کی مہر لگائی ہے, نہیں تو اہل سنت بھی اس بات کو مانتے ہیں.
جی,
کہ اس بات کو نظر میں رکھنا کہ یہ جو ولی اللہ ہماری حاجت کو پورا کر رہا ہے اپنے کام میں مستقل نہیں ہے. دیکھیے, آپ نے ہاتھ میں پین لیا, لکھا, آپ نے لکھا یا پین نے لکھا,
نسبت میری طرف دی جائے گی اگرچہ لکھ رہا ہے پین.
پین,
جی.
ایک دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں پین نے لکھا,
جی,
ایک دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں میں نے لکھا. لیکن یہ پین اپنے لکھنے میں مستقل نہیں ہے. اگر میں نے ارادہ نہ کیا ہوتا تو یہ پین جیسے آپ کا بھی کاغذ کے اوپر بے جان پڑا ہوا ہے, پڑا ہوتا. لیکن یہاں پر ایک سوال اور اٹھ سکتا ہے, تو اس میں وہ جو ولی خدا ہے اس کا کیا کردار ہے؟ بھائی, اصل دینے والا کون ہے؟ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ.
جی,
دینے والا خداوند متعال ہے. بس یہ مسئلہ ہو گیا کہ خداوند متعال اس ولی اللہ کے ذریعے سے دے رہا ہے.
جی,
جیسے قرآن نے بھی تصریح کی, ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے نبی, آپ نے جب کنکری پھینکی, آپ نے نہیں پھینکی ہے, کس نے پھینکی ہے؟
اللہ
نے پھینکی ہے. تو اب بہرحال ایک کام ہے, ایک کام کو تو دو لوگ نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم آ کے فاعلیت طولی کو نظر میں رکھیں, یعنی ایک کام کو کرنے میں ہو سکتا ہے طول میں کئی فائل اس کے اندر کیا ہوں,
مؤثر ہوں.
یہی جو لکھنے والی میں نے مثال دی, سب سے پہلے میں نے آ کے ارادہ کیا کہ میں لکھوں گا. جب میں نے ارادہ کیا تو دھیرے دھیرے یہ میرا ارادہ شوق میں تبدیل ہوا. جب یہ میرا ارادہ شوق میں تبدیل ہوا تب میرے ہاتھ نے آ کے حرکت کی. جب میرے ہاتھ نے آ کے حرکت کی تب قلم نے آ کے حرکت کی. جب قلم نے آ کے حرکت کی تب یہ چیز لکھی گئی. اب آپ دیکھ رہے ہیں, میرے ارادے سے لے کر اس لکھنے تک بیچ میں کتنی چیزیں واسطہ ہیں.
جی,
شوق واسطہ ہے, ہاتھ واسطہ ہے, قلم واسطہ ہے, پھر جا کے یہ قلم کہیں کاغذ کے اوپر کوئی نقش بنا پا رہا ہے.
جی,
لیکن مسئلہ یہ ہے, اگر میں آ کے ارادہ کروں اور میرے ہاتھ میں ایک ماچس کی تیلی ہو اور میں ارادہ کروں لکھنے کا, کیا میں لکھ سکتا ہوں؟
نہیں
نہیں لکھ سکتا. گرچہ میں ارادہ کروں. مسئلہ یہیں پر ہے کہ خداوند متعال جب کسی ولی اللہ کے ذریعے سے ہمیں کوئی نعمت دینا چاہتا ہے اور ہم ولی اللہ سے جا کے مانگتے ہیں, اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ ولی اللہ اس چیز کو دینے میں مستقل نہیں ہے. دیکھیے, ایک مسئلہ ہے تفویض کا اور ایک مسئلہ ہے توکیل کا, ان دونوں میں فرق ہے. نعوذ باللہ, قطعاً کوئی شیعہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ یہاں پر تفویض ہے. تفویض کا مطلب یہ کہ ایک یونیورسٹی کا جو ہیڈ ہے, ڈین ہے, وہ یونیورسٹی کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے اوپر چلا گیا, اس کو کہتے ہیں تفویض.
جی,
کالج ہے, کالج کے پرنسپل صاحب تھے, انہیں چھٹی پہ جانا تھا, انہیں نہ کہ اختیار کسی اور کے ہاتھ میں دیا, چابی اس کو پکڑائی اور خود,
یعنی پوری یونیورسٹی اس کے حوالے کی اور چلا گیا,
چلے گئے, اب ان کا کوئی اختیار نہیں, اس کو کہتے ہیں تفویض. یا تفویض نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خداوند متعال نے پوری کائنات کا اختیار اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دے دیا اور اب وہ دنیا کے کائنات کے ادارے کرنے سے تھک گیا ہو
جی
اور جا کے سو گیا ہو.
جی جی,
نہ نعوذ باللہ,
یعنی آپ جو چاہیں کریں, ہم سے مطلب نہیں, آپ چاہیں تو دیں, آپ چاہیں نہ دیں.
قطعاً کوئی شیعہ اس معنی کا قائل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ خداوند متعال محتاج ہے.
جی,
خداوند متعال اب یہاں پہ اس کی کوئی دخالت نہیں رہے گی اس کائنات میں, جبکہ ہمارا ماننا یہ کہ ہر لمحہ خداوند متعال کا فیض اس دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر ایک لمحہ بھی کٹ جائے, میں یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں بات کو روشن کرنے کے لیے, اور میری درخواست ہے اپنے محترم ناظرین سے کہ اس مثال کے اوپر تھوڑا سا غور کریں. اگر غور کریں گے تو مسئلہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. تمام وہ حضرات جو میری بات کو سن رہے ہیں, کوشش کریں کہ اس مثال کو عملی جامہ پہنائیں.
جی,
اگر ہم آنکھیں بند کر کے اس جگہ کے بارے میں تصور کریں کہ جہاں ہم دو تین دن پہلے گئے تھے, اس مکان کی پکچر ایمیج ہمارے ذہن میں بن جائے گی, صحیح ہے یا نہیں؟
جی,
آپ نے توجہ کی اور وہ تصویر آپ کے ذہن میں
بن گئی.
اب میں محترم ناظرین سے اگر کہوں کہ آپ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیے, تو جیسے ہی ہمارے ناظرین اس تصویر کی طرف سے توجہ ہٹا کر, اس پکچر کی طرف سے توجہ ہٹا کر میری طرف متوجہ ہوں گے,
وہ تصویر ختم ہو جائے گی.
ختم ہو جائے گی.
جی,
یعنی اگر خداوند متعال کی توجہ اس کائنات کی طرف سے کم طرز ایک لمحہ ہٹ جائے, تو جیسے تصویر آپ کے ذہن میں ختم ہو گئی,
جی,
یہ کائنات بھی ویسے ہی ختم ہو جائے گی.
جی, چونکہ مؤثر خدا ہے, اگر اس کا اثر ختم ہو تو وجود ختم
ہے.
جی,
یہ دنیا کا ہونا اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ خداوند متعال کا ڈائریکٹ رابطہ ہے اس دنیا سے.
جی,
البتہ اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابہ, خدا وند متعال نے قانون بنا رکھا ہے کہ ہر کام کو اس کے راستے سے کرے گا.
جی,
یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیے, پروردگارہ مجھے گرمی چاہیے, بغیر آگ کے یہاں گرمی ہو جائے, یہ نہیں ہونے والا.
جی,
دن اگر ہونا ہے تو سورج نکلے گا.
جی,
تو یہاں پہ خدا وند متعال نے اسی قانون میں آ کے کچھ واسطوں کو بنایا ہے.
جی,
اور اس کا قانون یہی ہے کہ اگر وہ دے گا تو انہیں واسطوں کے ذریعے دے گا.
جی, انشاءاللہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ سے واسطوں کے ذریعے سے گفتگو ہوگی. بریک کے بعد آپ سب کا استقبال ہے اور ہماری گفتگو چلے یہاں پر واسطوں کے حوالے سے کہ ہم خدا نے جن کو بنایا ہے لہذا ان کو ہم واسطہ قرار دیں اور اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگیں, لہذا اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے مولانا سے. مولانا جی, بسم اللہ, آپ ارشاد فرمائیں.
جی, تو عرض کیا کہ یہاں پر اگر ہم آ کے ولی اللہ سے مانگتے ہیں, ہم آ کے نبی سے مانگتے ہیں, ہم آ کر امام سے مانگتے ہیں, اور عجیب بات ہے خود خداوند متعال نے ہم سے کہا ہے کہ یہ کام کرو.
جی,
قرآن کی آیت تصریح کر رہی ہے, وابتغوا الیہ الوسیلہ. ابتغاء یعنی بھاگ کے جانا, جاؤ, وابتغوا الیہ, خداوند متعال کی طرف. لیکن کیسے جاؤ؟ خالی ہاتھ جاؤ؟ نہیں,
وسیلہ,
وسیلے کے ساتھ جاؤ, ذریعے کے ساتھ جاؤ, ایسے لوگوں کے ذریعے سے جاؤ کہ جو خداوند متعال کی بارگاہ میں ایک مقام رکھتے ہیں, ایک امتیاز رکھتے ہیں. جن کے اوپر خداوند متعال جب ان کو آ کے خلق کرتا ہے تو آ کے کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا مجھ جیسے انسان کو خداوند متعال آ کے کہے گا تبارک اللہ احسن الخالقین؟ نہیں. کائنات میں کچھ ہستیاں ہیں کہ جب خداوند متعال ان کو آ کے خلق کرتا ہے تو خود اپنے اوپر آ کے مباحت کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک آرٹسٹ آ کے ایک ڈرائنگ بناتا ہے, اگر وہ اس کی پینٹنگ بہت ہی خوبصورت ہو تو خود وہ اس پینٹنگ کو دیکھ کے کھڑے ہو کے مسکراتا ہے.
جی, اس کے اوپر فخر کرتا ہے،
اس کے اوپر فخر کرتا ہے، مباحت کرتا ہے دوسروں کے سامنے۔ اسی طرح سے خداوند متعال نے بھی اس کائنات میں کچھ ایسی ہستیاں خلق کی ہیں کہ اس نے ان ہستیوں کو ہمارے اور اپنے درمیان واسطہ بنایا ہے، واسطہ بنایا ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ یہ ہستیاں اپنے کام میں استقلال
نہیں رکھتی
ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم آ کے یہ کہیں کہ خداوند متعال نے پورا اختیار ان کو دے دیا، اب جو دل چاہے کالا سفید جو ان کو کرنا ہے یہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ جو اب یہ کرتی ہیں کام، ما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ،
یہ ہستیاں
جو بھی کرتی ہیں۔ اسی لیے جناب سورہ مبارک فجر کی جو آخری آیت ہے، کیونکہ ایام محرم ہے، سورہ مبارک فجر کی جو آخری آیت ہے، اور انشاءاللہ ناظرین محترم جا کے تفاسیر کا مطالعہ کریں گے، یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، یہ آیت تفسیر کی گئی ہے، اس کا مستاق بیان کیا گیا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات ہیں کہ جن سے خداوند متعال راضی ہے اور وہ خداوند متعال سے راضی ہیں۔
جی
دیکھیے، ان کا خدا سے راضی ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن خدا کے اپنے بندے سے راضی ہو جائے، ایک بہت بڑا مقام ہے۔
جی سبحان اللہ،
ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اہل سنت نے اس روایت کو مستدرک الوسائل میں، حاکم نیشاپوری نے بھی اس کو آ کے بیان کیا ہے، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ کے لیے کہ ان اللہ یرضی لرضا، یعنی جب بی بی راضی ہوتی ہیں تو خداوند متعال راضی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ، یہ ہستیاں وہی چاہتی ہیں جو خدا چاہتا ہے، لہٰذا ان کی بات خداوند متعال کی بات کے عرض میں نہیں ہے.
یعنی جو فاعلیت پائی جاتی ہے طول میں پائی جاتی ہے، مانگا جا سکتا ہے
جی،
لیکن ان کو مستقل مان کر نہیں، بلکہ جو ہے یہ اللہ سے ہمیشہ یہ اثر لیتے رہتے ہیں
اور
اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتے رہتے ہیں
جی۔
تو لہٰذا ایک، چونکہ وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، لیکن جہاں تک بھی ہم پہنچ سکے
جی،
ایک سوال جی، چونکہ میں ٹائم ختم ہو چکا ہے، لہٰذا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس بات کو ادامہ دیں گے۔ لہٰذا ناظرین اکرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگر انشاءاللہ موقع ملا تو اسی باتوں کی طرف آپ کو بتایا جائے گا، اور انشاءاللہ ہم سب ان باتوں سے انشاءاللہ مستفیض ہوں گے۔ لہٰذا اگلے پروگرام تک اپنا خیال رکھیں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔